أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن ابي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين.
اللهم صل على
الصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات
اللهم صل على محمد.
سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، تعظیم شاعر الہی اور اہداف کربلا کے عنوان سے آج ہم تیسری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. اس عنوان پر بحث کے لیے ہم نے سورہ حج کی 32 آیہ کریمہ کو سرنام کلام کے طور پر انتخاب کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، تو یہ تعظیم شاعر الہی فإنها من تقوى القلوب، یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. بحث ہماری ابھی پہلے مرحلے میں ہی ہے کہ شاعر سے مراد کیا ہے. شاعر نشانی کو کہتے ہیں، مگر کیسی نشانی، یہ بحث ہو رہی ہے. ہم نے بتایا کہ علامت، آیت اور دلیل بھی نشانی ہیں، لیکن مختلف انداز سے. شاعر میں کیا خاص بات ہے؟ شاعر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جس مادے سے ہے، اس کے جو اصل لفظ ہیں شین، عین، رے. صاحب تحقیق اور علماء لغت کے فرماتے ہیں کہ اس مادے کی اصل دقت، باریکی اور لطافت ہے. اسی سے شعر، بال کیوں کہا جاتا ہے؟ بال تو اس لیے کہ وہ باریک ہوتا ہے، لطیف ہوتا ہے، دقیق ہوتا ہے. اسی سے شعر، شعر کو شعر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کلام جو موزون ہو، موزون یعنی وزن رکھتا ہو، وہ کلام جو موزون ہو، وزن رکھتا ہو، اور جس میں خیال کی لطافت پائی جاتی ہو، اسے شعر کہتے ہیں. لہذا اگر وزن نکال دیا جائے تو شعر نہیں رہتا، اگر خیال کی نزاکت نکال دی جائے تو بھی شعر نہیں رہتا. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. شعر میں کم ترین الفاظ سے زیادہ ترین معنی پہنچانے کا ہنر شعر ہے۔ ایک شعر پر بعض اوقات تشریحات میں کئی کئی صفحے لکھ دیے جاتے ہیں، بعض اوقات ایک شعر کے اندر پورا پورا فلسفہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ بڑی طولانی گفتگو شعر میں دو مصروں میں سما جاتی ہے، یہ کمال ہے شعر کا۔ وزن بھی ہونا چاہیے اور نزاکت خیال بھی ہونی چاہیے، دقت اور باریکی بھی ہونی چاہیے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر شعر شعر نہیں رہتا۔ شعور اسی مادہ سے ہے۔ کیوں شعور کہتے ہیں؟ علم اور شعور بظاہر ایک ہی چیز ہے، لیکن علم سطحی ہوتا ہے، جب یہ علم باریکی کے ساتھ ہو جائے، اس کے اندر لطافت آ جائے، اس کے اندر دقت آ جائے، شعور بن جاتا ہے۔ بس یہ جو اصل مادہ ہے، اس اصل مادے میں کیا ہے؟ باریکی ہے، لطافت ہے، دقت ہے۔ دو لفظ اور اسی مادہ سے ہیں، ایک لفظ شعار اور ایک لفظ شعیرہ۔ کل میں نے شعار کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شعار علامت کو کہتے ہیں، لیکن ہر علامت کو نہیں۔ وہ علامت جو کسی قوم، کسی پارٹی، کسی حزب، کسی مکتب کے اہداف کو بیان کر رہی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ شعار۔ جیسے آج برادر نے اپنے والد مرحوم کے شعر میں پڑھا، مومن کا شعار کیا ہے؟ موت کا طلب کرنا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اگر تم واقعا سچے اور مومن ہو، موت کی تمنا کرو۔ شعار علامت، اب یہ علامت کچھ بھی ہو سکتی ہے، شعر بھی ہو سکتا ہے، جملہ بھی ہو سکتا ہے، اس مکتب کے مقدسات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا شعار کی ہی جمع شعائر ہے یا نہیں؟ پھر ہم نے قرآن سے رجوع کیا کہ اللہ نے جو شعائر بیان کیا، قرآن میں دو مقام ہے، دو جگہ پر اللہ نے دو شعائر کو بیان کیا ہے۔ پہلا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، البدر والقلائد من شعائر اللہ، وہ قربانی کے جانور جو کہ حاجی مختص کر دیتا ہے، معین کر دیتا ہے، مشخص کر دیتا ہے کہ یہ میں اس کی قربانی کروں گا، وہ جانور کیا بن جاتا ہے؟ من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے بن جاتا ہے۔ تو قربانی کے جانور میں، صفا و مروہ میں شعائر کی کوئی صفت ہے؟ کیا صفا و مروہ کسی قوم، کسی حرص، کسی پارٹی، کسی مکتب کے اہداف کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یعنی میں صفا و مروہ کہوں اور اسلام کا کوئی ہدف سمجھ میں آ جائے، میں قربانی کا جانور ساتھ میں لے کر چل رہا ہوں اور اسلام کے اہداف سمجھ میں آ رہے ہوں؟ بظاہر ایسا نہیں ہے، لہذا ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ اسی لیے علماء کی کثرت یہ ہے، بہت کم ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ شعائر جمع شعار ہے۔ اکثریت کیا کہتی ہے؟ اکثریت کہتی ہے کہ شعائر جمع ہے شعیرہ کے، یہ ایک آخری لفظ ہے جو اسی مادے سے ہے، شعیرہ۔ اب آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں مولانا صاحب کس طرح کے الفاظ اور کون سی لغت میں چلے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب تک قرآن کے معانی کو، الفاظ کو نہیں سمجھیں گے، آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب لازم بات ہے، اگر شعار، شعائر شعار کی جمع ہے، تو پھر صفا و مروہ میں یہ خاصیتیں ہونی چاہیے نا بھائی، کہیں تو اسلام کے اہداف کے بیان کے لیے ہم صفا و مروہ کو استعمال کریں، کہیں تو اسلام کا پیغام، اسلام کا ہدف پہنچانے کے لیے ہم قربانی کا ذکر کریں، لیکن ہم ایسا نہیں ہیں۔ اس لیے بحث کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ شعار سے ہے یا شعیرہ۔ شعیرہ کیا ہوتا ہے؟ شعیرہ صاحب تحقیق فرماتے ہیں، ما یدرکو باللطف و دقت حول عظمت ہی و جلال ہی و سلطان ہی، کیا وہ چیز جو کسی شے کا ادراک پیدا کرے آپ کے ذہن میں، ما یدرکو، آپ کے ذہن میں ادراک کو لے کر آئے، یعنی کیا علم کے مرحلے سے شعور کی طرف سفر کروائے، کیسے؟ بدقت و لطف، لطافت اور دقت کے ساتھ۔ شعیرہ کیا ہوتی ہے؟ شعیرہ اس علامت کو کہتے ہیں کہ جو ادراک کرائے کسی شے کا لطافت اور دقت کے ساتھ۔ حول عظمت ہی و جلال ہی و سلطان ہی، ساتھ ساتھ اس شے کی عظمت، جلالت اور سلطنت سمجھ میں آیا. یہ شعیرہ کی تعریف ہے, ایسی علامت, ایسی نشانی. پہلا مرحلہ کیا؟ ادراک میں لے کر آئے, یعنی علم سے شعور کا منزل طے کرے, علم کے مرحلے سے نکالے اور آپ کو شعور کے منزل میں داخل کرے لطافت اور دقت کے ساتھ. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا, عظمت, جلالت اور سلطنت سمجھ میں آنی چاہیے. خوب, تو اب صفا و مروہ میں کیا کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے؟ کیا صفا و مروہ کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور جلالت اور عظمت سمجھ میں آتی ہے؟ صفا و مروہ اگر پہاڑ ہونے کی حیثیت سے صفا و مروہ کو دیکھا جائے تو صفا و مروہ میں کوئی خاص بات نہیں ہے. آپ آج بھی گوگل میپ کو نکالیں, مکہ کی سرزمین پر جائیں, اب آبادی ہے اس مقام پر, لیکن آپ تھوڑا سا اطراف میں جائیں گے تو آپ کو چھوٹی بڑی بہت ساری پہاڑیاں مکہ کے اطراف میں نظر آئیں گی. یہ چھوٹی بڑی پہاڑیاں بہت بڑے پہاڑ نہیں, مکہ کے اطراف میں بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں. اب جن کو حج اور عمرہ کی زیارات نصیب ہوئی ہیں انہوں نے جا کر دیکھا ہوگا کہ غار ثور بہت بلندی پر ہے, غار حرا بلندی پر ہے. یہ اتنے بلند بلند پہاڑ نہیں, وہ جو چھوٹے چھوٹے پہاڑ جس کو ٹیلا بھی کہا جاتا ہے, ایسے لا تعداد پہاڑ مکہ کے اطراف میں آپ کو آج بھی نظر آئیں گے, خوش بنجر سیاہ پہاڑ. صفا و مروہ بھی ایسی ہی دو چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں, یعنی ایسا پہاڑ نہیں ہے کہ جس پہاڑ کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی عظمت اور جلالت اور سلطنت سمجھ میں آ جائے. اگر صفا اور مروہ, یا یوں کہیں کہ کسی پہاڑ کو اللہ کی عظمت اور جلالت کی علامت سمجھا جائے تو کیٹو اور ماؤنٹ ایوریسٹ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ایسے پہاڑوں کو کہا جائے کہ یہ علامت ہو سکتی ہے. لیکن اللہ صفا و مروہ کا ذکر کر رہا ہے ان میں کس, بس اس کا مطلب یہ ہے کہ صفا و مروہ پہاڑ ہونے کی حیثیت سے, پہاڑ ہونے کی حیثیت سے شاعر نہیں ہے. پھر کس وجہ سے؟ یقیناً ایک واقعہ اس میں پیش آیا ہے, اور ایسا واقعہ پیش آیا کہ تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے, لہذا میں واقعے کی زیادہ تفصیلات کر نہیں جاؤں گا, لیکن کچھ خاص باتیں آپ تک پہنچانا ہے کیونکہ مجھے خاص مقصد تک پہنچانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صفا و مروہ اگر شعیرہ, اب تو اور ہمارے پاس کوئی بچا ہی نہیں ہے, اگر شعیرہ ہیں تو صفا و مروہ ایسی شے کی علامت ہوں کہ جو اللہ کا جو ہمارے ذہن میں تصور ہے علم سے اس کو شعور کے منزل میں پہنچائے. ہم ابھی اللہ کو اجمالی طور پر جانتے ہیں, لیکن صفا و مروہ یہ کام کرے کہ اللہ کی عظمت, جلالت اور سلطنت ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. تو کیا واقعہ صفا و مروہ کے اندر ایسے ہی کوئی واقعہ پیش آیا؟ بڑا عادی سا واقعہ ہے, آپ نے ایک مرتبہ سنا ہوگا کہ جناب ابراہیم کو حکم ہوگا کہ اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دو, بے واد غیر ذی زرع. اب یہاں پر بھی مسئلہ ترجمے کا ہی ہے. بعض اور اکثر تراجم میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بنجر زمین پر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دو, بعض نے یہ کہا کہ ایک ایسی زمین پر چھوڑ دو جہاں کھیتی نہ ہو. بے واد غیر ذی زرع, دیکھیں یہ ذی جو ہے درمیان میں یہ معنی کو بدلتا ہے. اگر ہو بے واد غیر زرع, غیر زرع اس کا مطلب یہ کہ وہاں کھیتی باڑی نہ ہو. اب کھیتی باڑی نہ ہو, اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر کھیتی باڑی نہیں ہوئی ہے تو ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کھیتی باڑی نہ ہو لیکن ہو سکتی ہے. بہت ساری ایسی زمین ہے کہ جس پہ کھیتی باڑی نہیں ہوئی بھی ہوتی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر اگر کھیتی باڑی نہیں ہوئی بھی تو ہو سکتی بھی نہیں ہوئی. لیکن قرآن نے کہا بے واد غیر ذی زرع, ذی زرع کا مطلب کیا؟ ایسی وادی جہاں زراعت ہو ہی نہیں سکتی, یعنی کیا؟ پہاڑوں میں سے ایسے خشک پہاڑ ہیں, آپ آج بھی میں نے کہا گوگل سرچ پہ جا کے دیکھ لیجئے, چٹیل پہاڑ, ممکن ہی نہیں ہے وہاں کھیتی باڑی کرنا, ایسے خشک پہاڑ, جاؤ اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دو. اب اگر تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابراہیم کو نبی نہ مانے, تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابراہیم فرض محال کو مان لیں, تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں, نبوت کو سائڈ پر رکھے تھوڑی دیر کے لیے, نبوت سے بحث نہ کریں, تو حضرت ابراہیم جو کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ کیا عمل ہے جو حضرت ابراہیم انجام دینے جا رہے ہیں؟ اپنے بیوی اور بچے کو ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ پانی ہے نہ دانا ہے، نہ آب نہ گیا. یہ غیر زیزر ان کس چیز کی علامت ہے؟ اس چیز کی علامت ہے کہ نہ یہاں پانی ہے نہ ہو سکتا ہے، نہ دانا ہے نہ ہو سکتا ہے. اب اگر ایسی وادی میں اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر چلے جائیں تو کیا کہیں گے آپ؟ آپ کہیں گے اپنے بیوی اور بچوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں حضرت ابراہیم. تو حضرت ابراہیم پلٹ کر کیا کہیں گے؟ کہیں گے میں زمین پر حجت خدا ہوں، ہو سکتا ہے میرا کوئی عمل تمہاری عقل کے مطابق نہ ہو، ہو سکتا ہے میرا عمل تمہاری عقل کے مطابق، تمہاری عقل اس کو ثابت نہ کر پا رہی ہو کہ یہ کیا عمل ہے، سمجھ نہ پا رہی ہو کہ یہ کیا عمل ہے. لیکن یاد رکھو بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر عقل ناقص ہوتی ہے، حجت خدا کا حکم اور شریعت نافذ ہوتی ہے. بہت سارے مقامات، بلکہ میں کہوں شاید جناب ابراہیم کربلا کی تیاری کر رہے ہیں. آج جناب ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو ایسی وادی میں چھوڑ کر اس لیے جا رہے ہیں کہ کل جب امام حسین کسی خطرے کی طرف اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر چلیں گے تو سوال کرنے والا یہ نہ کہے حسین اپنے بچوں کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. حسین حجت خدا ہے، تمہاری عقل ناقص ہو سکتی ہے، حسین کا حکم نافذ ہے. جناب ابراہیم کے عمل کو اگر سمجھنا ہے تو انتظار کرنا پڑے گا. عمل کا جب نتیجہ سامنے آئے گا تب پتہ لگے گا کہ حجت خدا کی حکمت کیا ہے. اگر کربلا میں امام حسین کے ساتھ بچوں اور خواتین کے جانے کو سمجھنا چاہتے ہو تو ذرا صبر کرو، ذرا صبر کرو، تاریخ خود بتائے گی کہ حسین کے بچے اور عورتیں کس لیے لے کر جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے گئے. پوری تاریخ دیکھیے، یہ وہ واقعات ہیں جو یہودی عیسائی مسلمان سب میں متفق علیہ ہیں. کوئی ایک مقام ایسا مجھے بتلا دیجئے کہ جہاں پر کسی نے یہ نقل کیا ہو کہ جناب ہاجرہ نے جناب ابراہیم پر اعتراض کیا ہو اور کہا ہو یا نبی اللہ، یا آپ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا یہ کہ جناب ابراہیم سے پوچھا جائے کہ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. کوئی اعتراض نہیں، کوئی سوال نہیں. اسے کہتے ہیں اپنے زمانے کی حجت کو پہچاننے والے، اپنے زمانے کی حجت کی معرفت اس کا نام ہے. کہ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حجت زمان ہے تو پھر آپ سوال نہیں کرنا، پھر اب اشکال نہیں کرنا. ایک دعا ہے، کوشش کیا کریں کہ اپنی زندگیوں میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے یہ دعا ضرور پڑھا کریں. شیخ عباس قمی نے مفاتی میں اس کو نقل کیا ہے، ملحقات میں دعا ہے، یہ ملحقات میں دعا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ یہ دعا زمانہ غیبت میں ضرور پڑھنی چاہیے. اس کا عنوان یہ ہے، وہ دعا جو زمانہ غیبت میں ضرور پڑھی جانی چاہیے. یہ دعا پڑھیں اور کبھی اس دعا کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں. تو وہاں امام ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے دعا مانگو کہ پروردگار مجھے اپنی حجت کے سامنے ایسا بنا دے کہ میں اس کے ظہور نہ کرنے پر اشکال نہ کروں، تیری حکمت پر اعتراض نہ کروں، یہ باتیں نہ کروں کہ کیوں امام زمانہ ظہور نہیں کرتے، کیوں اب تک پردہ غیبت میں بیٹھے ہیں، کس لیے ظہور نہیں ہوتا امام کا، ہم اتنی لاشیں دے رہے ہیں، ہم اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، امام ظہور کیوں نہیں کرتے. یہ سوال حجت خدا کی معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے، ورنہ یہ بات جان لیں جتنا بڑا امتحان ہو، جو مرضی مشکل ہو، حجت خدا پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ مالک و مختار ہیں ہمارے، جس حال میں رکھے وہ مالک ہیں ہمارے، ہمارے حال سے انہیں راضی ہونا چاہیے بس. اگر ہمارا مالک ہمارے حال سے راضی نہیں ہے تو ہمارا وہ حال بد حال ہے، چاہے ہم دنیاوی کتنی ہی نعمتوں میں غلطہ کیوں نہ ہو. لیکن وہ حال جو دنیاوی اعتبار سے پست ترین حال کیوں نہ ہو، اگر میرا مولا مجھ سے راضی ہے تو میں خوشحال
ہوں۔
لہذا آپ جناب حاضرہ نے کوئی سوال نہیں کیا، جناب ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب بھوک اور پیاس نے غلبہ کیا تو اب جناب حاضرہ کے کچھ کام ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جناب حاضرہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ پہلا سوال یہ کریں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ پہلے مرحلے پہ تو ہم حضرت ابراہیم کو ہی پکڑ لیتے کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر اس مرحلے سے نکل جاتے تو دوسرے مرحلے پہ ہم یہ کہتے ہیں جب حجت خدا نے چھوڑا ہے تو پانی روٹی یہ سارا انتظام بھی اللہ ہی کرے گا، ہم اپنی مرضی سے تھوڑی آئے ہیں، حجت خدا ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ جب وہ چھوڑ کر گئے ہیں تو انتظام بھی آٹومیٹک ہوگا، انشاءاللہ کوئی ملک آئے گا، کوئی فرشتہ آئے گا، روٹی پانی ہر چیز کا انتظام ہوگا۔ اور اگر کافی دیر تک نہ آئے تو پھر ہم حجت خدا پہ اعتراض کرتے کہ یہ کیسا نبی ہے، اپنی امت کو بھوکا پیاسا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اس مرحلے سے بھی نکل آئے، اگلے مرحلے میں ہم کیا کرتے؟ پانی تلاش کرتے، بلاخر تلاش کرتے۔ پانی تلاش کرنے کے لیے کیا کرتے؟ جناب حاضرہ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا جناب حاضرہ کو کنواں کھودنا چاہیے، زمین پر کوئی چیز مارنی چاہیے؟ اول تو جناب حاضرہ کے پاس ٹولز نہیں ہے، نہ کوئی کدال ہے نہ بیلچہ ہے۔ کیا پتھر سے زمین کوٹنی چاہیے؟ خاتون کے بس کی بات نہیں ہے، بس اگر خاتون کے بس میں کنواں کھودنا نہیں ہے تو جناب حاضرہ کا وظیفہ کنواں کھودنا نہیں۔ پہلے مرحلے پہ جناب حاضرہ توکل علی اللہ چلے گئے، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اپنے حال پر قانع رہنا اسے توکل کہتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں کیا کیا؟ جب پیاس کی شدت بڑھی تو اب آپ جانتی ہیں میرا کام کنواں کھودنا نہیں ہے، اپنی طاقت سے زیادہ کام مجھے اللہ نے نہیں دیا، لہذا آپ نے کوئی کوشش نہیں کی کنواں کھودنے کی۔ ان کو سمجھیں، یہ براہ قرآن نے ایسے ذکر نہیں کیے ہیں۔ آپ سے خدا وہ کام نہیں چاہتا جس کی آپ قدرت نہیں رکھتے، یہ ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہمارا کام دنیا کو بدلنا نہیں ہے، یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، پرور کہا گیا ہے میرے نبی تم دنیا کی ہدایت میں حریص ہو لیکن تمہارا کام صرف پہنچانا ہے، تم چاہتے ہو کہ سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں لیکن ہم بھی کچھ چاہتے ہیں، ہم نے بھی دنیا کا امتحان لینا ہے۔ لہذا یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ساری دنیا کی ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ایسی کوئی ذمہ داری اللہ نے انبیاء کو نہیں دی تو ہمیں بھی نہیں دی۔ دوسروں کی تربیت سے پہلے، دوسروں کی ہدایت سے پہلے اپنی تربیت اور ہدایت پہ کام کریں۔ آپ تربیت یافتہ ہوں گے، آپ کا اطراف خود بخود تربیت یافتہ ہونے لگے گا۔ آپ ہدایت یافتہ ہوں گے، آپ کا اطراف خود بخود ہدایت یافتہ ہونے لگے گا۔ دوسروں کے لیے اپنی فکر کریں پہلے۔ بس طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، لہذا کنواں کھودنے کی کوشش بھی نہیں کی جناب۔ خوب دوسرا مرحلہ، اب لازم ہے پانی ڈھونڈنا ہے، لہذا آپ چلیں اور آپ نے پانی ڈھونڈنے کے لیے سلسلہ شروع کیا۔ صفا کی پہاڑی پر گئی، چاروں طرف دیکھا، پانی نظر نہیں آیا، واپس آئیں۔ مروا کے اوپر گئیں، چاروں طرف دیکھا، پانی نظر نہیں آیا، واپس آئیں۔ پہلا سوال یہ کہ صفا اور مروا سے آگے کیوں نہیں گئے؟ پانی کا محدودہ یہ تو نہیں ہے نا، پانی تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، ڈھونڈنے کے لیے تو دور بھی جایا جا سکتا ہے۔ کیوں جناب حاضرہ صفا اور مروا کے درمیان یہ چکر لگا رہی ہے؟ آگے کیوں نہیں جا رہے؟ بچے کو اٹھا کے کیوں نہیں جا رہے؟ اس لیے کہ بچے کو اٹھا کر جانا طاقت سے زیادہ کام ہے، لہذا بچے کو چھوڑ دیا۔ بچے کو چھوڑ کر جب پانی ڈھونڈنے نکلی تو اب ایک ذمہ داری ہے بچہ جو صفا و مروہ کے درمیان میں۔ آپ صفا و مروہ سے آگے اس لیے نہیں جانا جا رہی کہ اگر آپ صفا و مروہ سے آگے نکلیں گے تو بچہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور بچے کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی، لہذا آپ صفا و مروہ سے آگے نہیں گئے۔ بس جناب حاضرہ نے محدودہ مشخص کیا، حد مشخص کی، میرا وظیفہ کیا ہے؟ پانی ڈھونڈنا۔ کس ایریا میں ڈھونڈنا ہے؟ صفا و مروہ کے درمیان۔ پہلا کام وظیفے کا تعین، دوسرا کام صفا و مروہ اس کی حد معین کرنا۔ جب دونوں کام ہو گئے تو آپ گئے صفا پر، آپ نے جا کے پانی دیکھا، واپس مروہ پہ گئے پانی دیکھا، واپس آ گئے۔ دوسری دفعہ کیوں گئے؟ کیا دوسری دفعہ دیکھنے سے پانی نکل آئے گا؟ تیسری دفعہ دیکھنے سے پانی نکل آئے گا؟ پھر آپ سات دفعہ، پانچ دفعہ کیوں نہیں گئے؟ نو دفعہ کیوں نہیں گئے؟ سات دفعہ اس لیے گئی آپ کہ سات دفعہ صفا و مروہ کے درمیان میں چکر لگانے سے زیادہ آپ کے اندر قوت نہیں تھی۔ آج بھی حاجی جب جاتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں، اچھے خاصے پہلوان، صحت مند نوجوان، سات چکروں کے بعد تھک جاتے ہیں جبکہ ٹائلیں لگ چکی ہیں اور بہترین سسٹم ہو چکا ہے۔ اس زمانے میں یہ چٹیل پہاڑ تھا، دو پہاڑوں کے درمیان میں سات سے زیادہ چکر ایک خاتون نہیں لگا سکتی، نو چکر آپ لگا نہیں سکتی، پانچ کو نہیں لگائے اس لیے کہ سات کی طاقت تھی۔ بس جناب حاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان میں جو عمل انجام دیا جسے صحیح کہتے ہیں، اس میں آپ نے کچھ اس طریقے سے انجام دیا، خامخا نہیں ہے، ہر چیز نبی تلی ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان پانی کو حاصل کرنے کے لیے پہلا مرحلہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہے، دوسرا مرحلہ آپ نے کوئی بھی وظیفہ اپنی طاقت سے زیادہ اپنے لیے معین نہیں کیا۔ جب آپ نے اپنے لیے وظیفہ معین کر لیا تو پھر اس کا محدودہ، اس کی حد کو معین کیا۔ وظیفہ اور اس کی حد کو معین کرنے کے بعد جناب حاجرہ نے جتنی اپنی جسمانی وسعت تھی اس وسعت کے ساتھ انہوں نے عمل کو انجام دیا، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جیسے ہی جناب حاجرہ نے یہ تین کام انجام دیے، وظیفہ مشخص کیا، اس کی حد مشخص کی، اور اپنی تمام تر وسعت کے ساتھ وظیفے کو انجام دیا، آپ کا ساتواں چکر پورا نہیں ہوا تھا، وہاں سے اللہ نے آپ کی اس صحیح کے نتیجے میں معجزہ کر کے دکھلایا۔ معجزہ کیا ہے؟ سخت پتھر سے نرم ایڑیوں کے رگڑنے سے اللہ نے پانی کا ایسا چشمہ جاری کیا ہے جو تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ تو اللہ پورے واقعے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ کتنی لطافت کے ساتھ، کتنی دقت کے ساتھ اللہ اپنی عظمت کو سمجھا رہا ہے، اپنی جلالت، اپنی سلطنت کو دکھلا رہا ہے۔ اتنی باریکی ہونی چاہیے صفا و مروہ میں۔ کیا تمہاری زندگی میں کبھی کوئی ایسا مقام آئے کہ جہاں پر تمہیں اللہ پر توکل کے بعد اپنے وظیفے کو معین کرنا پڑے؟ تو اپنا وظیفہ معین کرو، دیکھو کیا تمہاری طاقت میں ہے کیا نہیں۔ جس چیز کو معین کر دیا اس کی حدود کو، پوری دنیا تمہارا کام نہیں ہے، اپنی حدود کو سمجھو۔ اپنے حدود کو سمجھنے کے بعد جب بھی تم پورے اخلاص کے ساتھ اپنی تمام تر وسعت کے ساتھ انجام دو گے، اللہ نتیجے کو اس طرح معجزاتی طور پر تمہارے سامنے لا کر دے گا۔
اللهم صل علی محمد۔
یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ سمجھا رہا ہے اللہ صفا و مروہ میں کیا کہ جہاں کہیں پہ بھی کسی بھی شخص نے، دیکھیں جناب حاجرہ نبی نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ یہ رابطہ وہی ہے، نہیں، کوئی رابطہ وہی نہیں ہے، خاتون ہے، مرد بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں یہ بتلا رہی ہے کہ اگر اللہ کی رضا کی خاطر کوئی اپنے زمانے میں اپنے وظائف کو اس طرح سے معین کرے، پس جو اپنے لیے وظیفہ معین نہیں کر سکتا وہ اس منزل پر کبھی نہیں آئے گا۔ جو وظیفہ معین کرے لیکن اپنی طاقت سے زیادہ نقصان اٹھائے گا، طاقت سے کم نقصان اٹھائے گا۔ لہذا وظیفے کے متعین ہو کرنے میں دقت کرے، جو وظیفہ معین کرے اس کے حدود کو مشخص کرے، اپنے وسائل اور اپنے مسائل دونوں کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنے لیے وظیفہ اور اس کا محدودہ، اس کا حد، اس کی باؤنڈریز کو مشخص کرے۔ مشخص کرنے کے بعد آپ کا کام کیا ہے؟ اپنی تمام تر وسعت، جسمانی وسعت ہو جسمانی وسعت، مالی وسعت ہو مالی وسعت، فکری وسعت ہو فکری وسعت، اسے انجام دے۔ نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ کسی چیز کو امام خمینی نے کیا فرمایا؟ امام خمینی نے فرمایا کہ ماں مامور پہ وظیفے ہستی، ہمارا کام وظیفے کو انجام دینا ہے، نتیجے در دست خدا، نتیجہ ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دو، نتیجہ تمہارا کامیاب۔ ہمارے ہاں کئی مسائل ہیں، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے جی؟ فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی نتیجہ ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کا کام ہے وظیفے کو انجام دینا، نتیجے تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ ہمارے ہاں ہم بہت سارے کام نماز سے شروع کریں اور آگے تک چلے جائیں، ہر دوسرے کام کے لیے ہمارے پاس پہلا کیا ہوتا ہے جی؟ نتیجہ نہیں آئے گا، انجام تو دیکھو دیکھو۔ پھر ہم ہمیشہ جب بھی بعض جگہوں پہ وظیفہ جب بنانے متعین کرنے کے لیے بیٹھتے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری طاقت کے اندر ہے یا باہر ہے، ہمارے مسائل اور وسائل سے سازگار ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لے کے تو چل رہے ہیں لیکن ہمارے پاس وسائل نہ ہو، یا ہم لے کے تو چل رہے ہیں وظیفہ لیکن مسائل ہمیں آگے نہ چلنے دیں۔ لہذا اپنے وسائل اور مسائل دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے وظیفے کو مشخص کریں۔ خوب، اب جب یہ پوری کیفیت سامنے آئی تو کیا چیز سامنے آئی؟ دیکھیے صفا اور مروہ کیا کیفیت ہے؟ صفا اور مروہ خود کچھ نہیں ہے، دو چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں، لیکن صفا و مروہ علامت ہے کسی ایسے واقعے کی، ایک واقعے کو بیان کر رہی ہیں۔ وہ واقعہ کیا کر رہا ہے؟ وہ واقعہ اپنی لطافت اور دقت کے ساتھ اللہ کی جلالت اور عظمت کو ہمارے ذہن میں ثابت کر رہا ہے۔ اگر شعیرہ اسے کہتے ہیں تو پھر اب اللہ نے کہا من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے ہے، یعنی کیا صرف یہ نہیں ہے، اور بھی شعائر ہو سکتے ہیں۔ اب جہاں کہیں پر بھی کوئی اس طریقے سے اپنے وظیفے کو انجام دے کہ وہ اپنے لیے وظیفہ مشخص کرے، اس کا مکان و زمان مشخص کرے، اپنے زمانے کا بہترین شخص ہو اور اپنے پروردگار کے سامنے اپنی بہترین قربانیوں کو پیش کرے، تو وہ پورا واقعہ شاعر اللہ بن جاتا ہے، اس سے متعلق وہ مقام شاعر اللہ بن جاتا ہے۔ تو اب اگر 61 ہجری میں امام حسین اور جناب زینب اپنے لیے وظیفے کو مشخص کریں کہ ہمارا کام کیا ہے؟ کربلا پہنچنا، اپنے ساتھ قربانیوں کو لے کر جانا، اپنی تمام تر وسعت کے ساتھ اپنی تمام تر قربانیوں کو خدا کے حضور پیش کر دینا، تو جتنی بڑی قربانی حسین کی ہوگی اتنا ہی کربلا شاعر کے منزل میں صفا و مروہ سے آگے نکلتا چلا جائے گا۔ اب صفا و مروہ میں ایک اسماعیل آیا ہے، ایک اسماعیل آیا ہے، حسین اپنے ساتھ 72 لے کر آئے ہیں، وہ اسماعیل ہے، یہ فخر اسماعیل ہے۔ وہاں ایک حاجرہ تھی، یہاں کئی حاجرائیں ہیں، جناب زینب ہیں، جناب ام کلثوم ہیں، جناب سکینہ ہیں، جناب رقیہ ہیں، جناب ام رباب ہیں، جناب ام فروہ ہیں، یہ ساری کی ساری فخر حاجرائیں ہیں۔ وہ حاجرہ کی صحیح تھی جو صفا و مروہ کے درمیان تھی، یہ فخر حاجرہ کی صحیح ہے جو خیمہ گاسر تلہ زینبیہ کے درمیان ہے۔ وہاں پر ایک اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی، یہاں پر فخر اسماعیل کربلا کی زمین پر ایڑیاں رگڑتے رہے ہیں۔ وہاں پر ایک چشمہ جاری ہوا تھا جو تا قیام قیامت جاری رہے گا، یہاں پر ان کا خون بہا ہے کہ اس مٹی کا ایک ذرہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو روز عاشورا اپنے سینے سے خون جاری کر کے بتلائے گا کہ حسین کا فیض جاری ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کیوں کربلا کی زیارت کا ثواب 70,000 حج کے برابر ہے، 70,000 عمروں کے برابر ہے، اس لیے کہ یہاں جو قربانی دی گئی ہے اس کی فضیلت اس قربانی سے اتنی زیادہ ہے۔ تو یہ جو ثواب کا فرق ہے، یہ صرف ثواب کا فرق نہیں بتلا رہا پروردگار، معصوم صرف ثواب کا فرق نہیں بتلا رہے بلکہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ کربلا کی اور منا کی قربانیوں کی فضیلت میں فرق کتنا تھا۔ لہذا کربلا اور منا میں فرق یہ ہے کہ منا اگر اصول دین میں سے ہے تو کربلا بقائے دین میں سے ہے، اس اصول دین کو، اس فروع دین کو بچانے والی سرزمین کا نام کربلا ہے۔ تو اب جب اتنے اخلاص کے ساتھ کوئی بھی قربانی قربانی کہیں پر دی جائے گی وہ مقامات جو اس سے منسلک ہیں خود بخود کیا بنتے جائیں گے؟ شاعر الہی بنتے جائیں گے. صحیح میں فرق ہے. جناب حاجرہ کی صحیح صفا و مروہ کے درمیان ختم ہو گئی, جناب زینب کی صحیح کربلا کے بعد شروع ہوئی ہے. جناب حاجرہ کی صحیح کا مقام صفا و مروہ ہے, جناب زینب کی صحیح کا مقام کوفہ و شام کے بازار اور دربار ہے. تو جس کی جتنی صحیح زیادہ, جس کی جتنی کوشش زیادہ, اس سے متعلق مقامات کی فضیلت اتنی ہی زیادہ. ایک صحیح یہ حاضرہ کر رہی ہے کہ جو حسین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کوفہ و شام میں خطبے دے رہی ہے, وہاں اپنے دور کی ایک اور فخر حاضرہ مدینہ سے نکلی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرو میں زمانے کے طاغوت نے اپنے زمانے کے علی کو نظر بند رکھا ہے. آٹھواں امام زمانے کے طاغوت کا نام ہے مامون الرشید. مجھے واقعی تاریخ سمجھ میں نہیں آتی, جو اپنے بھائی کو قتل کر کے حکومت کے پیچھے امین کو قتل کیا, بھائی اپنا بھائی کو قتل کیا, قتل کرنے کے بعد خیمے میں نیزے پہ اپنے بھائی کا سر بلند کیا, اور امین کی جو فوج ہے اس کی توبہ کیا ہے جو گرفتار ہو گئے کہ خیمے میں داخل ہو دروازے سے لعنت کر کے امین کے منہ پہ تھوکتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل جاؤ. یہ لوگ تاریخ میں کیسے رشید بن جاتے ہیں یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اگر یہ رشید ہیں تو ایسی رشادت کو ہمارا سلام. جیسے امام نے فرمایا نا کہ جب امت یزید جیسے اذا بلیت الامہ براعن مثل یزید, جب امت یزید جیسے لوگوں میں مبتلا ہو جائے تو علی الاسلام سلام, تو ایسے اسلام کے اوپر حسین کا سلام ہو. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسے افراد کو اگر رشید کہا جاتا ہے تو ایسی رشادت پہ ہمارا سلام, ایسی رشادت, ایسا رشد ہمیں نہیں چاہیے. جو اپنے سگے بھائی اپنے بھائی کا نہ ہوا اس کو امام رضا سے بہت محبت تھی. جس نے اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا اس کو امام رضا کو ولایت عہدی دینی ہے. نہیں, ایک سیاسی چال ہے. امام رضا نظر بند بھی رہے ہیں اس ولایت عہدی. کیوں؟ میں انشاءاللہ آخری گفتگو میں یہ منزل آئے گی کہ سب سے زیادہ ہمیں نقصان تاریخ میں بے بصیرت شیعوں نے پہنچایا, سب سے زیادہ نقصان. اور یہ جو ہمارا اور آپ کا زمانہ ہے یہ یاد رکھیے کہ یہ زمانہ ہی بصیرت افروزی کا ہے. ہم نے اگر آج کے دور میں بصیرت سے کام نہیں لیا ہم امام کے لشکر سے ملحق نہیں ہو سکتے. اپنے ذہنوں سے ہر طرح کا غبار نکال دیں, ہماری قربانیاں, ہماری مشکلات, ہماری پریشانیاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ سب اپنی جگہ. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام سے ملحق ہو, اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ بصیرت ہے. لہذا امام رضا علیہ السلام کو جس وقت ولایت عہدی کا یہ ڈرامہ کر کے نظر بند کر لیا گیا تو اب اپنے زمانے کی حاضرہ اپنی دیکھیے یہ ہے. قرآن سے درس لینا اسے کہتے ہیں کہ جناب معصومہ قم جانتی ہیں کہ اب میرا وظیفہ مدینے میں رہنا نہیں ہے. وہ بی بی جو گھر سے باہر نہ نکلتی ہو, جسے مدینہ کی گلیاں نہ پہچانتی ہوں, جس نے کبھی مدینہ سے باہر کا سفر نہیں کیا ہے, کون ہے جناب معصومہ؟ امام رضا کی سگی بہن, باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے. کون ہے حضرت معصومہ؟ چھ برس عمر ہے جناب معصومہ. کچھ لوگ خراسان سے آئے سوال لے کر, اور آ کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر پر رجوع کر کے یہ کہا کہ یہ سوال ہمیں ان کا جواب چاہیے. غلام نے کہا کہ امام مدینہ سے باہر سفر پہ گئے ہیں. انہوں نے اپنے جواب دے دیے, کہا ہم جا رہے ہیں حج کرنے عمرہ کرنے زیارت, واپسی پہ اگر امام آ گئے اور جواب تیار ہوئے تو ہم لے جائیں گے. یہ سب کچھ طے کرنے کے بعد یہ لوگ چلے گئے. واپس آئے تو پتا لگا کہ ابھی تک امام واپس نہیں آئے ہیں. کہا امام واپس نہیں آئے ہیں لیکن امام کی بیٹی نے جواب لکھ کر دیے ہیں. اب انہیں نہیں معلوم کہ یہ جو بیٹی ہے یہ کتنی برس کی ہے, کیا انہوں نے جواب لے لیا, اپنے طور پر مطالعہ کیا, جواب آنے کو نندہ تھے, اطمینان دلانے والے جواب تھے. جواب لے کر نکلے ہیں اور قسمت یہ ہے کہ جیسے ہی یہ نکل رہے تھے مدینہ سے, وہاں سے وہ قافلہ آ رہا تھا جس میں امام تھے, امام اسی کاظم بھی اور امام علی علیہ السلام. تو جیسے ہی مدینہ سے نکلتے ہوئے ان کی ملاقات ہوئی امام سے تو انہوں نے زیارت کی, امام کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا مولا ہم آپ کی خدمت میں کچھ سوال لے کر آئے تھے اور ہم وہ سوال دے کر مدینہ سے چلے گئے, زیارت کر کے واپس آئے تو آپ کی بیٹی نے ان کے جواب دیے ہیں. ایک نگاہ آپ کر لیں ان سوالوں کے جواب پر. اب امام جانتے ہیں کہ یہ جس نے جواب دیے ہیں یہ 6 سالہ بچی تھی. امام نے سوال اپنے سامنے رکھے, جواب پڑھنے کے بعد امام وقت فرماتا ہے فدا ہا ابوہا, اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے جس نے 6 برس کی عمر میں وہ جواب لکھے ہیں کہ اگر میں لکھتا تو یہی جواب لکھتا. جو 6 برس میں اس مقام پر فائز ہو کے زمانے کا امام یہ کہے کہ فدا ہا ابوہا, اس کا باپ اس کے اوپر فدا ہو جائے, اسے معصومہ کو کہتے ہیں. یہ وہ بی بی ہے کہ امام جواد علیہ السلام اپنی پھوپھی کے بارے
میں
فرماتے ہیں کہ من زارا ہاں پہ حق ہاں وجبت لہ الجنہ, جس نے میری پھوپھی کی ان کے حق کے ساتھ زیارت کی وجبت لہ الجنہ. جناب جب نکلی ہیں مدینہ سے, اب یہ وظیفے کی شناخت ہے. پہلا وظیفہ کیا کہ اب بھائی کی جو قید ہے, جو نظر بندی ہے, جو بھائی کو زمانے کے تاغوت نے گرفتار کر لیا ہے اس سے نجات دلانی ہے. لہذا بی بی نکلی ہے. حضرت معصومہ کے لقب میں سے ایک لقب ہے محدثہ, اسے کہتے ہیں, اس خاتون کو کہتے ہیں جس سے حدیثیں نقل ہوئی. کتنی حدیثیں نقل ہوئی ہیں؟ 6 یا 7. ان میں سے 5 حدیثیں وہ ہیں کہ جن کے سلسلے میں جناب معصومہ سے لے کر آخری راوی تک سب اہل بیت کی فاطمہ ہیں. ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان احادیث کو کہتے ہیں احادیث سے فواطم یا فاطمہ, کہ جس کے سارے سلسلے کی جتنی بھی راوی ہیں وہ اہل بیت کی فاطمائیں ہیں اور آخری راوی خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا. ان میں سے میں بس ایک روایت بیان کروں گا تاکہ آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ اس سفر میں میری بی بی کر کیا رہی ہے. ہدف کیا ہے؟ ہدف ہے اپنے بھائی سے ملاقات, اور راستے میں میری بی بی جہاں جا رہی ہے امام رضا کی ولایت کو لوگوں کو سمجھاتی بھی جا رہی ہے. لہذا حضرت سے جو روایات نقل ہوئی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جناب زہرا سے نقل کر کے فرماتی ہیں کہ جب جناب زہرا حضرت علی کی ولایت کے لیے لوگوں کے دروازوں پر جا کر یہ کہہ رہی تھی انسیتم قول رسول اللہ یوم غدیر, کیا تم نے یوم غدیر رسول کا یہ پیغام بھلا دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِ اِنَّا ایک بار درود پڑھیے گا بلند آواز سے یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی اور تم نے اور رسول کا یہ قول بھلا دیا کہ اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ پورے راستے میری بی بی اس طرح کی حدیثیں بیان کرتی ہوئی جا رہی ہے، امام رضا کی ولایت سمجھاتی جا رہی ہے، زمانے کے تابوت کے ظلم کو چاک کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ لہذا اپنے زمانے کا تاغوت مجبور ہوا اور ساوا میں جناب معصومہ کے لشکر پر حملہ کروایا گیا، بی بی کے بھائی بھتیجے رشتہ دار شہید ہوئے، وہیں جناب معصومہ کو زہر دلوایا گیا۔ ساوا کے نزدیک جب کچھ محب آپ کی مدد کے لیے پہنچے تو آپ نے پوچھا یہ مقام کون سا ہے؟ کہا یہ مقام ہے۔ کہا یہاں سے نزدیک ترین شیعوں کا کوئی ٹھکانہ کوئی جگہ؟ کہا قوم۔ تو پھر بی بی سے ہی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرمایا میرے جد اور میرے بابا یہ کہتے تھے کہ قوم ہمارے شیعوں کی سرزمین ہے۔ قوم گئی اور 10 دنوں میں بی بی کی شہادت واقع ہوئی۔ اس شہادت کی خبر حضرت امام رضا کو جب مرف میں ملی ہے تو امام رضا نے گریا کیا، لیکن یہ وہ زمانہ ہے جو خود امام رضا کے لیے سخت ترین زمانہ ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حتی مرف میں تاغوت کی نظروں کے نیچے رہتے ہوئے بھی امام نے وہ مناظرے کیے ہیں، وہ علمی ابحاث پیش کی ہیں کہ مامون مجبور ہو گیا کہ امام کو زہر دے کے شہید کرے۔ لہذا روایت میں ملتا ہے کہ جس روز مامون نے اس قصد سے امام کو طلب کیا، امام کا صحابی ابا سلط آپ کے ساتھ ہے، آپ نے ابا سلط سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور اگر واپسی پہ تم میرا سر ڈھکا ہوا دیکھو تو اس سے کوئی سوال نہیں۔ میرا مولا ملعون کے پاس پہنچا، انگور سامنے رکھے ہیں، انگور کھا رہا ہے، مولا کو دیکھ کر اٹھا، استقبال کر کے بٹھایا اپنے پاس اور اس کے بعد کہا کہ لیجیے انگور تناول فرمائیے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں ہمیں ابھی حاجت نہیں ہے۔ کہا کہ یہ کسی خاص مقام کے ہیں، اس سے بہتر انگور آپ کو نہیں ملے گا۔ امام نے فرمایا اس سے بہتر انگور جنت کے انگور ہوگا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میں امام کو جواب نہیں دے سکتا تو کہا کہ میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہا ہوں، کھائیے۔ اور پھر دکھاوے کے لیے ایک گچھا اٹھایا، اس میں سے یہ جانتا ہے کہ کون سے دانے سالم ہیں، وہ سالم دانے نکال کے خود کھائے اور باقی امام کو بڑھا کر کہتا ہے کھائے۔ میں اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہوں، امام نے کہا نہیں۔ کہا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں۔ اور تہمت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب امام نے دیکھا کوئی چارہ نہیں ہے تو امام نے تو یتیم دانے لیے اور تناول فرمایا۔ ملعون کہتا ہے اور کھائیں، امام نے فرمایا کہ جو تیرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ یہ کہہ کر جب میرا مولا اٹھا تو اس نے روکنا چاہا، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے غضب کے عالم میں کہا جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ لہجے میں غضب اتنا تھا کہ یہ پھر روک نہ سکا امام کو۔ ابا سلط کہتا ہے میں دروازے پہ کھڑا امام رضا کا انتظار کر رہا ہوں، کہا میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ میرا امام دروازے سے ظاہر ہوا. امام نے اپنی رضا کو اپنے سر کے اوپر ڈالا. کہ میں جانتا تھا تو مولا نے کہا کہ سوال نہ کرنا, میں چپ چاپ امام کے پیچھے ہوں. محل سے امام رضا کی رہائش دور نہیں ہے, لیکن ابا سلط لکھتا ہے کہ راستہ میری مولا نے بڑی مشکل سے طے کیا. قدم ڈگمگا رہے ہیں, بدن لرز رہا. کہا میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے صرف اتنا دیکھا کہ اتنے راستے میں امام کے چہرے کی رنگت بدل چکی. زہر کے اثر سے میرے مولا کا چہرہ سبز ہو گیا. گھر میں داخل ہوئے دروازوں کو بند کیا, مجھے سہن میں بیٹھا کر کہا ابا سلط میں کمرے میں جا رہا ہوں, دروازہ بند کر رہا ہوں, جب تک میری آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں, آواز آنا بند ہو جائے تو میں دنیا سے چلا گیا ہوں, میرے مرنے کے بعد کمرے میں آنا. یہ کہہ کر میرا مولا کمرے میں چلا جاتا. ابا سلط کہتا ہے میں بیٹھا ہوں, اتنے میں میں نے دیکھا کہ صحن میں ایک 9 برس کا خوبرو جوان داخل ہوا. کہا میں تڑپ کر میں نے پوچھا کہ جوان تم کہاں سے آئے ہو جب دروازے بند ہیں سارے؟ تو وہ جوان ذرا جلدی میں تھا, مجھے کہتا ہے ابا سلط مجھے اس خدا نے بند دروازے کے اندر پہنچایا ہے جو مجھے مدینہ سے یہاں لے کر آیا. کہا میں سمجھ گیا کہ یہ میرے مولا کا بیٹا امام جواد ہے. کہا میں دروازے کے باہر بیٹھ گیا کہ امام جواد اندر چلے گئے. اپنے بابا کے چہرے کی رنگت دیکھ کر امام جواد ہونے لگے. عزادارو جب زہر خدا نہ خواستہ کوئی کھا لے, زہر کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان کو پیاس لگتی ہے, جگر کٹنے لگتا ہے اور انسان پانی طلب کرتا ہے. آئمہ میں سے بہت ساری ہستیاں ہیں جن کو زہر دے کر شہید کیا گیا, لیکن جن آئمہ کو شدید ترین زہر دیا گیا ان میں سے امام رضا ہیں. شدید ترین زہر میں میرا مولا شدید ترین پیاسا تھا, لیکن غربت اور تنہائی کا عالم یہ تھا کہ میرے مولا کو پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا. ہر امام کی شہادت کے وقت کوئی نہ کوئی پاس ضرور ہوا کرتا تھا, لیکن ایک میرا مولا اور ایک میرے مولا کا کے والد امام موسیٰ کاظم, یہ دو ایسے غریب ہیں کہ جن کو جب زہر دیا گیا تو پاس کوئی نہیں تھا. امام رضا اور امام موسیٰ کا فرق یہ ہے کہ امام رضا پھر اپنے گھر میں تھے, اپنے گھر میں آزاد تھے, آپ کے ہاتھ اور پیر بھیڑیوں میں نہیں تھے. لیکن میرا ساتواں امام وہ مظلوم امام ہے کہ جو زندان میں قید تھا, اور ایسے زندان میں قید تھا کہ نہ میرا مولا پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا, نہ میرا مولا پورے قد کے ساتھ لیٹ سکتا تھا. ارے جب زہر کا اثر پڑتا ہے انسان ایڑیاں رگڑتا ہے. میرا ساتواں امام وہ مظلوم ہے کہ جو زہر کے اثر سے ایڑیاں رگڑنا چاہتا تھا تو ایڑیاں بھی نہیں رگڑ سکتا تھا. ارے میرا کبھی اپنے بابا کو یاد کرتا ہے, کبھی حسین کو یاد کرتا ہے. ہاں میرا مولا رضا وہ امام ہے کہ جس نے ساری زندگی اپنے جد حسین کو یاد کیا. اپنے صحابی ابو بصیر کو ایک مرتبہ جب مرثیے کے درمیان روتے ہوئے دیکھا تو میرا مولا کہتا ہے اے ابو بصیر, جب میرے جد کی مظلومیت کا ذکر ہوا کرے تو اس طرح سے رویا کرو جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کے لیے روتی ہے. کبھی اپنے صحابی سے کہتے ہیں یا ابن شبیب ان کنت باکیاً فبکی علی الحسین. اے ابن شبیب جب کبھی رونا آئے تو میرے مولا میرے جد حسین کو رویا کرو. شبیب
ہے جس طرح سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. ہاں میرا مولا آخری وقت میں اپنے جد کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. اگلے دن مامون آیا, جنازے کو تیار کیا گیا, غسل بھی دیا گیا, کفن بھی دیا گیا. بڑی شان سے جناب رضا کا جنازہ اٹھا, بڑی شان کے ساتھ دفن ہوا. میرے مولا رضا آپ کو غریب الغربا کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کے جنازے میں کوئی نہیں تھا. آپ کا نہ کوئی بہن تھی, نہ کوئی بیٹا, نہ کوئی رشتے دار, لیکن میرے غریب مولا تمہیں غسل دیا گیا, تمہیں کفن دیا گیا, شان کے ساتھ تمہارے جنازے کو اٹھایا گیا. ارے وہ غریب حسین جس کا پامال جنازہ کربلا کی سرزمین پر پڑا رہا, ارے دو دن تک جس کا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی نہ آیا, جس کو کفن دینے والا کوئی نہیں تھا, جس کو غسل دینے والا کوئی نہ تھا, جس کو دفنانے والا کوئی نہ تھا. ارے تین دن کے بعد جب سجاد آیا تو اپنے بابا کی بابا لاش کو حسیر میں لپیٹ کر اکیلا دفنا رہا.